जाके किस जी उलमा बोले उलमा और घर में किस किस ने जाकर ये जो हमने पढ़ा था इसको दोबारा देखा था, सबको देखना होता है। देखिए ये तो फिर किताब में रह जाएगा, इल्म आपके जहनों में तो नहीं आएगा। ठीक है, आप लोग हमेशा करें और अगले सेशन से पहले पिछले की का दोहराई और रिकैप करेंगे ना, तो उससे फिर इंशाल्लाह हमें याद करना आसान होगा। शुरू करते हैं, आप लोग खोल लीजिए सब अपनी अपनी बुक्स को। نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي علم نافع اور ہمارے اسلاف اس میں سے آج ہمارا جو ٹاپک ہے نیکسٹ ٹاپک کیا ہے علماء اور خشیت اس کی بیٹری شاید ڈاؤن ہوئی کیا دیکھیے گا اس کو علماء اور خشیت پیج ہے 41 خشیت سے مراد اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا ہر وقت محتاط رہنا کہ کہیں اس کی نافرمانی نہ ہو جائے اور اس وجہ سے جسم پر کپ کپی تاری رہنا اور آنکھوں سے آنسو جاری رہنا کیا تعریف ہے خشیت کی اللہ آپ لوگ اپنی بک پر 1-2 لکھیں جب ایک چیز میں ایک سے زائد پوائنٹ ہو نا تو اس کے ساتھ ہی اگر ہم عراب لگا لیں 1-2 لگا دیں تو پھر ہمیں آسانی ہو جاتی ہے یاد کرنے کی بک میں نمبر لکھیں پہلی بات اللہ کے عذاب سے ڈرنا دوسری بات ہر وقت محتاط رہنا کہ کہیں اس کی نافرمانی نہ ہو جائے اور تیسری بات کہ جسم پر کپ کپی تاری رہنا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہونا کتنی چیزیں ہیں خشیت میں تو نیکسٹ ریکیپ میں سوال کیا ہوگا کہ خشیت کس کو کہتے ہیں تو پھر آپ نے چار لوگوں نے چار مختلف چیزیں بتانی ہیں ایک ساری بتا دے وہ بھی ٹھیک نہیں اور کوئی بھی کچھ نہ بتائے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے پھر مصر کہتے ہیں کہ سعد بن ابراہیم سے کہا گیا کہ اہل مدینہ میں سب سے بڑا عالم کون ہے اس کی بیٹری چیک کرائے انہوں نے کہا جو ان میں سے اپنے رب سے زیادہ ڈرتا ہو لکھیں ذرا آج کتنے آرام سے ہم لفظ عالم بولتے ہیں اور عالمہ کی ڈگری اور میں عالمہ ہوں اور میں عالم ہوں یاد رکھیے عالم وہ ہے جو اللہ سے ڈرے قرآن پاک میں کیا آتا ہے آگے آ رہا ہے مصر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے عبدالعالی تمیمی کو کہتے ہوئے سنا جس کو ایسا علم دیا جائے جس کی وجہ سے وہ نہ روئے تو وہ اس لائق ہے کہ اسے علم نہ دیا جائے جو اس سے نفع پہنچائے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کی بیٹری ڈاؤن ہے ٹھیک ہے سنیے ذرا ایک ایک علم کی تعریف پہ غور کیجئے کیا ہے جس کو ایسا علم دیا جائے جس کی وجہ سے وہ نہ روئے سوچے ذرا ہم آج تک کتنا روئے علم لے کر ہمیں تو دنیا کے غم ہی نہیں چھوڑ رہے ابھی ہم اسی پہ بہت روتے ہیں ہم دین کے اور آخرت کے اور اللہ کے سامنے جواب دہی کے احساس سے کتنا کو روئے ہوں گے تو فرمایا اس کو نہ اور علم دیا جائے جو اسے نفع پہنچائے کیونکہ اللہ نے علماء کی یہ صفت بیان کی ہے انما یخش اللہ من عباده العلماء بے شک اللہ کے بندوں میں سے علماء اللہ سے ڈرنے والے ہیں کیا پتہ چلا دیکھیے صرف سنے نہیں غور کرے پہلی بات ہے کہ آپ بھی علم لینے آئے ہیں اور ہمیں علم کا دعویٰ ہے کہ ہم بہت علم والے ہیں اکثر لوگ ایک دفعہ دو بار قرآن پڑھ کر اپنے آپ کو بہت علم والا کہتے ہیں نا تو علم والا کون ہے نمبر ایک جو اللہ کے عذاب سے ڈرے نمبر دو ہر وقت محتاط رہے کہ کہیں اس کی نافرمانی نہ ہو جائے تیسری بات اس کی وجہ سے جسم میں کپ کپی تاری رہے اور چوتھی بات ہے آنکھوں میں آنسو جاری رہے بات سمجھ رہے ہیں پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ پھر آپ سے کوئی پوچھے عالم کون ہوتا ہے جس میں خشیت ہے اور خشیت کیا ہے چار چیزیں دوہرا لیں اس کو پکا کر لیں پڑھ مطلب اس کو اتنا یاد رکھے کہ بھولے نہ اوپر لے جائے اور نوک کر کے نہ اس کی بیٹری لے پھر مصر رحمہ اللہ کی جو بات تھی کہ جس کو علم دیا جائے وہ نہ روئے تو اس کو علم نہیں دینا چاہیے کتنا اچھا معیار ہے اب دیکھیں دنیا میں عموماً جب ایک سال کے ٹیسٹ پورے پاس نہ کیے جائیں تو اگلے سال اگلی کلاس میں نہیں جانے دیتے نا دنیاوی تعلیم کیا ہے کہ ایک کلاس میں اگر کوئی نہ پاس ہو تو اس کو ایک اور سال ادھر لگانا پڑتا ہے نا اس کے نمبر پورے نہیں اس کے میتھ کے نمبر کم ہے یا دوسرے کم ہے یہاں کیا معیار ہے رونا نہیں آ رہا اپنے اوپر لیں کب سے علم سے جڑی ہوئی ہوں کتنے سال سے میرا علم کے ساتھ تعلق ہے کتنا رونا آتا ہے آپ دیکھیے کہ ہمارے اسلاف رو رو کے اپنی آنکھیں سجا لیتے تھے और याद रखें यही गम है आखिरत का जो आपको दुनिया के गमों से बेनियाज करेगा। हम भी रोते हैं लेकिन हम दुनिया के गमों में रोते हैं। अब इस दुआ में इन दोनों को जमा किया गया, किन दोनों को, ये जिनका ऊपर जिक्र है, पढ़ेंगे मेरे साथ मिलकर।
अल्लाहुम्मा
इन्नी
आऊज़ुबिका मिन कल्बिन
ला यख्शा
वा आऊज़ुबिका
मिन इल्मिल
ला यन्फाउ
वा आऊज़ुबिका
मिन नफ्सिल
ला तश्बाउ
वा आऊज़ुबिका
मिन दुआइल
ला युस्माउ।
इसका तर्जमा क्या है कि आप इल्म की दुआ में भी पढ़ते हैं ना ये दुआ, हसूल इल्म की दुआ में। इसका तर्जमा देखिए कितना खूबसूरत है कि अल्लाह मैं तेरी पनाह तलब करता हूँ इस दिल से जिसमें खशियत ना हो, और तेरी पनाह तलब करता हूँ इस इल्म से जो नफ़ा ना दे, और पनाह तलब करता हूँ इस नफ़ से जो सैर ना हो। सैर क्या होता है, पेट ही नहीं भर रहा और चाहिए, दुनिया जितनी मिल जाए उतनी थोड़ी लगे, और तेरी पनाह तलब करता हूँ इस इल्म से जो नफ़ा ना दे, और पनाह तलब करता हूँ इस नफ़ से जो सैर ना हो, और तेरी पनाह तलब करता हूँ इस दुआ से जो कबूल ना हो। चार चीज़ें हैं, आप इस पे बुक पे ही लिखिए, नंबर्स डालिए। नंबर एक, वो दिल जिसमें खशियत ना हो, वो इल्म जिसमें नफ़ा ना हो, वो नफ्स जो कभी भरे ही ना, और वो दुआ जो कबूल ना हो। इन चार चीज़ों से इन चार चीज़ों से पनाह तलब की गई। ज़रा शौर से सब मिलके मांगे इस दुआ को, पढ़िए।
اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع وأعوذ بك من علم لا ينفع وأعوذ بك من نفس لا تشبع وأعوذ بك من دعاء لا يسمع
آمين. مسلم رحمه الله कहते हैं कि मसरूक ने कहा कि आदमी के ये लायक है कि इसके लिए ऐसी मजालिस हों जिनमें वो तन्हा रहे और अपने गुनाहों को याद करके अल्लाह से बख्शिश तलब करे। इनकी मुराद ये है कि इंसान मजलिस में भी तन्हा रहे और इसका दिल अपने गुनाहों पर रोए। क्या पता चला कि बहुत सोशलाइजिंग नहीं करनी चाहिए। आप देखिए जब हम बहुत ज़्यादा लोगों में होते हैं ना तो हमें अपने गुनाह नहीं याद आते, हम खाने पीने बातों में दिलचस्पी की चीज़ों में तवज्जो देते हैं, अकेले में गुनाह याद करके रोना और अल्लाह की बख्शिश तलब करना ये बंदे के लिए लाजिम है। और इसके लिए आप देखिए कि वही महफिलें अच्छी होती हैं जिन महफिलों में ये सब कुछ हो रहा हो। मसरूक ने कहा कि आदमी के लिए ये काफ़ी है कि वो अल्लाह से डरे, और आदमी की जहालत के लिए भी यही काफ़ी है कि अपने इल्म की वजह से गुरूर करे। फिर देखें क्या काफ़ी है कि वो अल्लाह से डरे, और जाहिल कौन है जो इल्म पे गुरूर करे। जुमलों को ना तोड़ तोड़ के पढ़ा करें, ऐसे जब एक स्ट्रेच में मतलब मैं इसको यूँ पढ़ दूँ कि आदमी के लिए ये काफ़ी है कि वो अल्लाह से डरे और आदमी की जहालत के लिए काफ़ी इल्म पे गुरूर करे, आपको समझ ही नहीं आएगी। रुका करें, हर जुमले को सुनते वक्त रुकें, गौर करें। और अगर घर जाकर आप इसको अकेले में पढ़ें, और आप नहीं पढ़ेंगे तो मैं कल नहीं पढ़ाऊँगी आपको, सब ने अकेले में ये हिस्सा जो यहाँ मेरे साथ पढ़ते हैं रोक रोक के पढ़ना है गौर के अंदाज से, यानी एक सफ़े को कम अज़ कम 10 मिनट लगाएं, फिर हर जुमले पे सोचें मेरा अमल है क्या, मैं इन पे अमल करती हूँ क्या, मेरे में खशियत है क्या, मेरा इल्म मुझे नफ़ा दे रहा है क्या, मेरा नफ्स भरता है क्या, मैं मेरी दुआएं कबूल हो रही हैं। इस तरह से ना छोटे छोटे जुमलों में इन चीज़ों को याद करें, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि फिर ये दिल में उतरेंगे। फिर इसी तरह से अब्दुल्ला बिन मुबारक कहते हैं कि जब मैं फुदैल बिन अय्यास की तरफ देखता हूँ तो मेरा गम ताज़ा हो जाता है और मैं अपने नफ्स से नाराज़ हो जाता हूँ, ये कहकर वो रो पड़े। पूछिए अपने आप से, क्या हम अपने नफ्स से नाराज़ हैं? क्या हमें भी गम लगा हुआ है अपने गुनाहों का? आपको तो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारा नफ्स है, जिसने हमें कल क़यामत के दिन बहुत रुसवा करना है। زیادہ گناہ نفس کے لیے ہوتے ہیں، تکبر نفس کا گناہ، شرک نفس کا گناہ، ہر گناہ ہی کے پیچھے نفس ہے، کیونکہ وہ ماں ور ریو نفسی ان نفسا لام مارا تم بسو، کہ نفس تو ہمیشہ ہی برائی کی دعوت دیتا ہے، تو وہ دعائیں بہت مانگنی چاہیے جس میں نفس کی شرارتوں سے پناہ طلب کی جاتی ہے۔ ان کی مراد کیا تھی؟ ان کی مراد یہ تھی کہ فضیل تو اللہ سے بہت ڈرتے ہیں، لیکن میرا نفس اتنا زیادہ نہیں ڈرتا، اور مجھے اس پر غم ہوتا ہے کہ وہ ان جتنا کیوں نہیں ڈرتا، اور پھر وہ رو پڑے۔ عبداللہ بن واحد بن زید نے اپنے بھائیوں کے لیے کھانا تیار کیا، ان کا غلام عتبہ لوگوں کی خدمت کر رہا تھا اور وہ روزے سے تھا۔ عبدالواحد نے ان کی طرف دیکھا تو وہ رو رہا تھا اور آنسو اس کے رخساروں پر بہ رہے تھے۔ انہوں نے کھانے کے بعد اپنے غلام سے رونے کا سبب پوچھا تو عتبہ نے کہا، مجھے جنت کے دسترخوان اور بچے یاد آ گئے تھے جو سروں پر کھڑے ہوں گے اور اہل جنت کی خدمت کریں گے۔ عبدالواحد نے یہ سنا تو یہ سنتے ہی بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اس کو آپ تھوڑا سا آواز کو نیچے سے نا، جہاں بڑا بٹن ہے والیوم والا اس کو اونچا کریں۔ اب پھر دوبارہ دیکھیں کیا کیا عبدالواحد نے اپنے بھائیوں کے لیے، نہیں سارے نہیں چھیڑے، صرف بڑا بٹن نیچے مین بٹن ہے جو، نہیں یہ بھی نہیں ہے۔ سب سے پہلے کھانا تیار کیا، غلام خدمت کر رہا تھا، وہ روزے سے تھے، پھر دیکھا کہ عبدالواحد رو رہے تھے کھانے کے بعد، غلام رو رہا تھا اصل میں، پوچھا روتے کیوں، تو انہوں نے کہا کہ مجھے جنت کے دسترخوان اور بچے یاد آ گئے تھے جو سروں پر کھڑے ہوں گے اور اہل جنت کی خدمت کریں گے۔ آپ کو سمجھ آئی اس بات کی؟ اس دور میں غلاموں کو بھی اتنی سمجھ تھی کہ اپنے مالک کو کھانا سرو کرتے ہوئے جنت کے غلام یاد آ گئے، اور حقیقت ہے کہ قرآن پاک میں جنت میں جو لوگ خدمت کر رہے ہوں گے، دیکھیں آپ چھیڑے نہیں سب کو، سمیرا جی تیز، یہ بڑا بٹن صرف چھیڑے جس میں یہ لگا ہوا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہو رہا، چلے جتنا بھی ہو رہا ہے پھر گزارا کرے، آپ تھوڑا سا سر پیچھے کرے بیٹا، یہ مین بٹن ہے، اس کو فل کیا ہوا ہے اور اوپر سے بھی جو اس کی رینج میں، اوپر تین بٹن ہیں نا، صرف ان کا تعلق ہے اوپر، باقیوں کا نہیں، ان سب کو اس طرف کریں، ادھر ہاں جی، پرالے کو بھی کریں، اور چلیے نیچے تھوڑی سی جا رہی ہوگی اب آواز کم از کم۔ بسم اللہ، ٹھیک ہے کچھ تو ہے نا انشاءاللہ۔ تو ہمیں کیا پتہ چلا اس سے کہ قرآن سے پڑھتے ہوئے یہ علم حاصل کرتے ہوئے ہمیں قرآن کی آیتوں پہ غور کرنا چاہیے، ہمیں اپنے ناطے سے دیکھنا چاہیے کہ ہمیں یہ کتنا سمجھ آتا ہے۔ پھر ایک شعر انہوں نے لکھا ہے، جسمی مائی غیر ان روح اندہ فل جسم فی غربت والروح فی وطن، سمجھ آ رہا ہے؟ بہت ہی آسان لفظ ہیں، ایک ایک لفظ کو اگر دیکھیں، میرا جسم میرے پاس مگر میری روح ان کے ساتھ ہے، بس جسم پردیس میں ہے اور روح اپنے وطن میں ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ آگے لکھیں کہ ان کے جسم اس دنیا میں تھے اور ان کی روحیں آسمانوں پہ ہوتی تھی۔ ہمارے ذہنوں میں دنیا اتنی بسی ہوتی ہے کہ بعض دفعہ ہمیں یقین ہی نہیں آتا کہ ہم نے اس دنیا کو چھوڑ کے بھی جانا ہے۔ پھر سفیان رحمہ اللہ کہتے ہیں، پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ علماء کی تین قسمیں ہیں، پہلی قسم اللہ کی ذات کا عالم لیکن اس کے حکم کو نہ ماننے والا، دوسرا اللہ کی ذات اور اس کے حکم کا عالم جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور یہی عالم کامل ہے، تیسرا اللہ تعالیٰ کے حکموں کا عالم لیکن اس کی ذات کا عالم نہیں کیونکہ وہ اللہ سے نہیں ڈرتا، سو یہ فاجر عالم ہے۔ بات سمجھ رہے؟ پہلا کون ہے؟ اللہ کو جانتا ہے، بات نہیں مانتا، اس میں مثال کس کی ہے؟ ابلیس کی، علم والا تھا، عابد تھا، لیکن اللہ کو بھی پہچانتا تھا، تبھی تو اس نے کہا تھا کہ ربی فانذرنی، اے میرے رب مجھے مہلت دے لا یوم یبعثون، قیامت کو بھی مانتا تھا، لیکن اس کا پرابلم کیا تھا؟ کہ رب کا حکم نہیں مان سکا۔ دوسرا وہ ہے جو اللہ کی ذات اور اس کے حکم کا تو عالم ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے یہی عالم کامل ہے. اصل یہ ہے اللہ کو بھی پہچانو, اللہ کی بات بھی, رب کو بھی مانو اور رب کی بھی مانو. رب کو ماننے والے بہت سے ہیں, رب کی ماننے والے اتنے نہیں ہیں. اور تیسرا کون ہے؟ اللہ کے حکموں کا عالم نہیں, عالم لیکن اس کی ذات کا عالم نہیں, کیونکہ وہ اللہ سے نہیں ڈرتا, یہ فاجر عالم ہے. اللہ سے اس لیے نہیں ڈرتا کہ اس کے دل میں اللہ کی عظمت, ہیبت اور جبروت نہیں ہے. ایسے بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, کام اچھے کرتے ہیں, اللہ کو نہیں مانتے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں دوسری طرف میں, دوسری قسم میں لے چلے. سفیان ثوری کا قول ہے, علم کا مقصد خشیت الہی پیدا کرنا ہے, اس لیے یہ علم تمام علوم سے افضل ہے. لیکن اگر یہ مقصد نہ ہو تو پھر اس علم کی کوئی ترجیح نہیں ہے. کیا پتہ چلا؟ علم کا مقصد اللہ کی خشیت پیدا کرنا ہے. جس علم سے یہ مقصد پورا نہیں ہو رہا وہ علم نہیں ہے. عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کہتے ہیں, سب سے زیادہ علم والا اس لائق ہے کہ وہ سب سے زیادہ اللہ کا خوف کھانے والا ہو. یاد رکھیے, اگر علم لے کر نہیں اللہ سے ڈرنا نا, تو پھر تو کوئی بھی نہیں ڈرے گا. اگر دین والوں نے لڑنا ہے, اگر دین والوں نے غیبتیں نہیں چھوڑنی, اگر دین والوں نے نمازوں کی پابندی نہیں کرنی, تو پھر بتائیے اور کون کرے گا؟ کوئی اور نہیں کر سکتا. سب سے زیادہ علم والا اس لائق ہے کہ وہ سب سے زیادہ اللہ کا خوف کھانے والا ہو. حقیقی علم وہ ہے جس سے اللہ دلوں میں اللہ کا خوف اور خشیت پیدا ہو. اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو کوشش کرنی چاہیے کہ یہ چیز بتکلف اپنے اندر پیدا کی جائے, اور دعا اور زاری اللہ کے حضور کرتے ہوئے اپنے اوپر مسکینی کی حالت طاری کر لے, تاکہ اس کی یہ عادت مستقل بن جائے. تو سارے سبق کا خلاصہ کیا تھا؟ خشیت. خشیت. آپ دیکھیے کہ اس کے بغیر تو صرف کھیل تماشا ہے. کوئی دنیا کا علم لیتا ہے, اپنے دین کا لے لیا. کبھی آپ بیٹھ کے سوچیں اور یہ سوچ آئے نا, پھر پتہ چلتا ہے اس علم اور اس کام کی کیا بکت ہے. چھوٹی چیز نہیں ہے. جہنم سے بچنا ہے, جنت میں داخلے کی بات ہے. جتنا زیادہ آپ کو مجھے اس بات کا احساس ہوگا نا, ہم خوف زدہ ہوں گے, اللہ ہماری یہ دولت چھینے نا, اے مالک ہمارا یہ علم کا جو اللہ تعالیٰ تم سے کام لے رہا ہے یہ کبھی نہ ختم ہو. پھر دنیا کی رکاوٹیں نہیں لگتی. پھر گرمی, سردی, بارش, طوفان, آندھی, مہمان, گرم, شادی, بیاہ, یہ سب چھوٹے لفظ ہیں. کھانا تو ہم کبھی نہیں چھوڑتے, وہ تو میت کو بھی اٹھاتے ہی فوراً ہی کھانا ہی اٹھ کھلتا ہے. شادیوں میں بھی کھانے پینے ہیں. لیکن جب ہم اپنی زندگی میں ان چیزوں کو لے کے آتے ہیں نا, پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنے آپ کو ان چیزوں کے اس سے دور کرتے ہیں. تو آپ نے اپنا محاسبہ کرنا ہے اس طرح سے کہ میں نے انشاءاللہ علم حاصل کرنا ہے, اور اس کے ساتھ اللہ کی خشیت بھی لینی ہے. جتنی زیادہ خشیت آئے گی, آپ دیکھیں گے کہ جذب کی کیفیت اتنی زیادہ بڑھے گی. آپ جتنا مرضی علم لے لیں, یقین کریں علم نے آپ کو مجھے نہیں بچانا. بچائے گا کیا؟ خشیت. تو پیدا کیسے کرنی ہے؟ اس میں ہم نے یہ بھی سیکھا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو کیا کرنا ہے, محسوس کرانا ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو ہم لوگ محسوس نہیں کرتے, بس پڑھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں, ترجمہ نہیں یاد ہو رہا, ترجمہ نہیں یاد ہو رہا, آیت یاد کر رہے, حفظ کر رہے, حفظ کر رہے. ان سب کے بعد ملنا کیا ہے؟ آپ دیکھیں کہ جب اللہ کا خوف آتا ہے نا, اندر تک ایک سرد لہر تار جاری ہوتی ہے. آپ کہیں پولیس کو دیکھ لے اور پولیس کی گاڑی آپ کو روک لے, خوف آتا ہے؟ حالانکہ اس نے آپ کو کیا کہنا ہے. چور کو دیکھ لے, خوف آتا ہے؟ کسی بھی چیز کا خوف ہمارے دل میں جب آتا ہے نا, تو ہم حرکت میں آ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ خشیت ملے. آپ نے اس سفر کے آغاز میں ہیں یا آپ آگے پہنچ چکے ہیں, نیت کیجئے کہ میں نے خشیت والا علم لینا ہے, ورنہ صرف ایک دنیا کو دھوکہ دینا. یہ وہی علم آپ کو عزت دے گا, وہی علم اللہ کی مدد آپ تک لائے گا جس میں خشیت ہوگی. کوئی سوال ہے اس میں سے یا کوئی بات جو آپ شیئر کرنا چاہیں؟ چلے, خشیت آئے تو کیا ہوتا ہے؟ جی آپ بتائیں.
خشیت یعنی خوفیوں کی دعوت ہے, رونا آتا ہے,
رونا آتا ہے, اور
ہر گناہ سے بندہ
پھر بندہ گناہ کرنے سے پہلے ہی رک جاتا ہے. دیکھیے گناہ کرنے کے بعد بھی خوف آتا ہے, پر اس کا کیا فائدہ, خشیت ہوتی ہے نا, بندہ گناہ سے پہلے رک جاتا ہے. اور کیا ہوتا ہے, خشیت آ جائے تو انسان کے چہرے مہرے سے پتہ چلتا ہے اس کے اندر خشیت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں خشیت دے دے. اگلا ٹاپک دیکھتے ہیں, اہل علم اور توازو. اہل علم اور توازو, پیج ہے 45. توازو کا مطلب ہے اپنے آپ کو حقیر جاننا اور دوسرے لوگوں کے مقابلے میں اپنی کسی فضیلت یا علم کو بہتر نہ سمجھنا, ہر ایک سے توازو سے پیش آنا, زمین پر بیٹھنے, ردی کھانا کھانے اور موٹا جھوٹا پہننے میں آر نہ سمجھنا. وہ نعمت جو لوگوں کی نظر میں بہت معمولی سی ہے اسے بھی قیمتی اور گران سمجھنا, اور اللہ کا شکر بجا لانا کہ اس نے مجھے یہ نعمت عطا کی ہے. لوگوں کی دنیا پر, مال پر, کپڑے پر, ان کی کوٹھیوں اور کاروں پر نظر نہ ڈالنا. ایک ایک چیز پہ ذرا سا اپنے اوپر غور کر کے دیکھیں, کیا مجھے ان چیزوں کی کوئی کیئر ہے؟ آپ اپنا ادھر سوال لکھ سکتی ہیں, کیا میں اپنے آپ کو حقیر جانتی ہوں؟ کیا میرے اندر اپنے علم کی بڑائی کا احساس تو نہیں ہے؟ کیا میں ہر ایک سے توازو سے پیش آتی ہوں؟ ہر ایک سے اس لیے کہ اپنے سے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا, جن سے ہم مروب ہوتے ہیں, ان کے سامنے ہم بہت توازو رکھتے ہیں, لیکن اپنے سے چھوٹوں کے آگے نہیں رکھتے یا اپنے برابر والوں کے آگے نہیں رکھتے. پھر آپ پوچھیے کہ زمین پہ بیٹھنے میں مجھے آر تو نہیں آتی؟ ردی کھانا کھانا یا موٹا جھوٹا کسی کا اترا ہوا کپڑا پہننے میں مجھے آر تو نہیں ہوتی؟ پھر آپ پوچھیے خود سے کہ وہ نعمت جو لوگوں کی نظروں میں بہت معمولی ہو, کیا میں اس کو قیمتی سمجھتی ہوں؟ اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھے نعمت دی ہے؟ اور پھر آخری سوال سب سے مشکل ہے, کیا میں لوگوں کی دنیا پر, مال پر, کپڑوں پر, ان کی کوٹھیوں اور کاروں پہ نظر تو نہیں ڈالتی؟ میرا خیال ہے اس پہ سب سے زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے. ہم عموماً ان چیزوں کو بہت اہمیت دیتے ہیں, اور حالانکہ ان چیزوں کو ایک نظر بھر کے نہیں دیکھنا چاہیے. کوئی پہنے اپنے لیے پہنے, آپ کے پاس ہے آپ اپنے لیے پہنے. کسی کا پہنا دیکھ کر کبھی حسرت نہیں کرنی چاہیے, کبھی تعریف نہیں کرنی چاہیے, کبھی رشک نہیں کرنا چاہیے. حسرت اور یعنی جو ایک انسان کی تڑپ ہونی چاہیے نا, وہ دو ہی چیزوں پہ. حدیث میں آتا ہے کہ ایک جس کو اللہ نے علم دیا اور وہ دوسروں کو حکمت دے سکھاتا ہے, اور دوسرا جس کو
مال دیا
حکمت دی اس کے فیصلے, اور مال دیا تو اللہ کے رستے میں لوٹاتا ہے. ان پہ ہم کمی رش کرتے ہیں, ان کو تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی, یہ تب ان کی مرضی ہے. تو کبھی کسی کی گاڑی, کسی کے گھر کو دیکھ کر مت لمبی آنکھیں کریں. عموماً لوگ بڑے بڑے گھروں میں جاتے ہیں, پھر ان کی چیزیں دیکھتے ہیں, کھولتے ہیں. اور کپڑوں پہ تو میں حقیقت سے بات کرتی ہوں کہ آپ جتنے مرضی اچھے کپڑے پہن جائیں, شادی میں گئے, ایک نے بھی تعریف نہیں کی, آپ کا دل ٹوٹ جاتا ہے. میں نے ابھی چند دن پہلے ایک ینگ بچیوں کے ساتھ سیشن کیا تھا جوہر آباد میں, تو میں نے اس پہ پوچھا تھا کہ آپ پوری تیاری کر کے گئیں, میچنگ جوتے, میک اپ, کپڑے, سب جو کر سکے, ایک نے بھی تعریف نہیں کی تو کیا ہوگا؟ کہنے لگی دل ٹوٹ جائے گا. اور واللہ ہی تعریفیں نہیں کرنی چاہیے, یہ تعریفیں سننے کے لیے, یہ تعریفی کلمات سننے کے لیے آج ہم اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں بیکار میں. اپنے لیے پہن لے, ہے تو پہن لے, نہیں ہے تو نہ سے, نہ رش کرے نہ حسرت کرے. تو علم والوں کی شان کیا ہے کہ وہ ان چیزوں پہ نظر نہیں ڈالتے. جناب اسود بن یزید رحمہ اللہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا, تم افضل ترین عبادت سے غفلت برتتے ہو جو کہ توازو ہے. کیا جملہ اس میں سے نکلا؟ توازو افضل ترین عبادت ہے. ذرا سوچیں, ہم نے کبھی یہ عبادت کی؟ ہم تو تسبیح نماز اور 125,000 دفعہ آیت کریمہ پڑھنا, قرآن خوانی کو عبادت سمجھتے ہیں. اپنے اندر توازو لائیں, جتنی توازو ہوگی نا اللہ آپ کو اتنا علم دے گا. ربی بن حیثم رحمہ اللہ اپنا بیت الخلا خود صاف کرتے ہیں. سوچو، انہیں کہا گیا آپ کے لیے یہ کام کوئی اور بھی کر سکتا تھا. انہوں نے کہا میں یہ پسند کرتا ہوں کہ خود محنت کروں. آج آپ کہتے لو میں باتھ روم صاف کروں، میں صفائی کروں، اور ادھر پاکستان میں رہ کر چونکہ کام والے بہت ہیں تو ہمیں اس چیز سے بھی آ رہتی ہے. باہر کے ملکوں میں سب اپنے خود کرتے ہیں، کسی کو اور نہیں آتی. تو کیا پتہ چلا، ایسے کام کرنے چاہیے جس سے نہ ٹوٹے، جس سے انسان کے اندر سے بڑائی کا احساس نکل جائے. نافع بن جبیر رحمہ اللہ قبیلہ عبد الدار کے ایک شخص کے ساتھ سفر پر نکلے. جب نماز کا وقت ہوا تو نافع رحمہ اللہ نے شیخ سے کہا آگے آئیں اور نماز پڑھائیں. جب نماز سے فارغ ہوئے تو نافع نے انہیں کہا کیا آپ جانتے ہیں کہ میں نے کیوں آپ کو نماز کے لیے آگے کھڑا کیا؟ شیخ نے جواب دیا میرے شرف اور عمر کی وجہ سے. نافع نے کہا اللہ کی قسم میں نے ارادہ کیا تھا کہ اللہ کے لیے تمہارے ساتھ تواضع اختیار کروں. اور آپ پتہ نافع خود کون تھے؟ ابن عمر کے غلام تھے. بہت ساری حدیثیں ان سے بھی مروی ہیں، نافع نے ابن عمر سے سنا اور ابن عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. تو آپ دیکھیے کہ اپنے سے بڑے بندے کو عزت دینا، بلکہ اپنے سے کم علم والے کو بھی عزت دینا، یہ تواضع ہے. ایوب سختیانی رحمہ اللہ سے روایت ہے عالم کے لائق ہے کہ اپنا سر زمین پر تواضع اختیار کرتے ہوئے اللہ کے لیے رکھے. امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے جس نے قرآن حکیم حفظ کیا اس کی عزت بڑھ گئی، جس نے حدیث حاصل کی اس کی حجت قوی ہو گئی، اور جو اپنی عزت نہیں بچاتا علم اس کی عزت بچانے سے رہا. بہت بڑی بات ہے، قرآن کے حفظ کے ساتھ عزت بڑھی، حدیث حاصل کی، حجت قوی. حجت کیا ہوتی ہے؟ دلیل. اور جو اپنی عزت نہیں بچاتا علم اس کی عزت بچانے سے بچتا رہا. کیا مطلب؟ عزت کیسے بچتی ہے؟ عمل کرنے سے. آپ دیکھیں نا، ایک علم لینے والا شخص پھر بے عمل ہو تو لوگ کیا کہیں گے، ایسے علم سے کیا فائدہ، اس سے تو ہم ہی اچھے ہیں. عام لوگ بھی گناہ کرتے ہیں، بہت سارے کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ان کو تو کرنا ہی ہے. قرآن پڑھی ہوئی بچی، قرآن سے تعلق رکھا ہوا انسان ذرا 19-20 کرے لوگ کہیں گے اوہو قرآن پڑھے ہوئے ہیں. تو یہ اپنے آپ کو بے عزت کروانا ہے. اس لیے ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے آپ کو ہمیشہ عمل کی طرف راغب کرے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے خود علم سیکھو اور دوسروں کو سکھاؤ. علم کے لیے سنجیدگی اور بردباری پیدا کرو. جس سے علم سیکھو اور جس سے علم سکھاؤ اس سے خاکساری برتو. جبار عالم نہ بنو کہ تمہاری بد مزاجی تمہارے علم کا ساتھ چھوڑ دے. کیا پتہ چلا کہ علم سنجیدگی سے آتا ہے. دو لفظ لکھ لے، سنجیدگی اور بردباری. بردباری کیا ہوتی ہے؟ آپ دیکھیں یہ فارسی کا لفظ ہے. بار کہتے ہیں وزن کو، کہتے ہیں نا بار زیر بار آگے. بردباری کے وزن سہ جانا، بڑی بڑی باتیں کوئی کر جائے سہ جائے. بعض لوگ اتنے ہلچلے چلبلے ہر وقت جذباتی ہوئے رہتے ہیں. حالانکہ بہترین بندہ کون ہوتا ہے؟ کسی کی بڑی سے بڑی بات سنے، اس کو بری بھی لگے سہ جائے پی جائے، بات پہ موقع دیکھ کر اس کی اصلاح کر دے. لیکن اس وقت کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس سے اگلے کو شرمندگی کا احساس ہو اور آپ اپنے آپ کو نیچا کر دیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہی کا قول ہے جب بندہ رضا الہی کی نیت سے خاکسار بن جاتا ہے تو اللہ اسے بلند کر دیتا ہے اور کہتا ہے اونچا ہو جا اونچا ہو جا. اونچا ہو جا اونچا ہو جا، اللہ تجھے اونچا کرے. وہ اپنی نگاہ میں چھوٹا ہوتا ہے مگر دوسروں کی نگاہ میں بڑا بن جاتا ہے. آپ ذرا سا اس کو امیجن کریں، جو نیچا ہوا اللہ اس کو کہہ رہا ہے اونچا ہو جا. اب اللہ کیسے کہتا ہے؟ اپنے مقام، اپنے ہاں اس کا مقام اونچا کر دیتا ہے. مالک بن دینار رحمہ اللہ کہتے ہیں، جو بندہ علم حاصل کرنے کے لیے سوری جو بندہ عمل کرنے کے لیے علم حاصل کرے گا، اللہ اس میں کثر نفسی پیدا کرے گا، اور جو عمل کرنے کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے علم حاصل کرے گا، علم اس میں فخر اور غرور پیدا کر دے گا۔ اب آپ خود ہی دیکھ لیں کہاں پہنچ رہے ہیں۔ جس نے عمل کے لیے سیکھا کیا آئے گا؟ کثر نفسی۔ کثر نفسی کیا ہوتی ہے؟ اب دیکھیے کسرہ کیا ہوتی ہے، دمہ، کسرہ، کسرہ زیر ہوتی ہے، نیچے ہوتی ہے نا، تو کسر نفسی خود کو نیچے کرنا۔ ابراہیم بن اشعس رحمہ اللہ کہتے ہیں، میں نے فدیل بن عیاض رضی اللہ رحمہ اللہ سے تواضع کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا، تم جس سے بھی حق بات سنو اس کے پیروکار بن جاؤ، اگرچہ وہ حق بات بیان کرنے والا جاہل ترین آدمی ہو، تب بھی اس بات کا یہ حق ہے کہ اس جاہل کی حق بات کو قبول کرو۔ کس کی مانی ہم نے؟ حق کی مانی۔ کہنے والا عالم ہے کہ جاہل، اس سے زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ محمد بن اسحاق رحمہ اللہ کہتے ہیں، قاسم بن محمد کے پاس ایک عرابی آیا اور کہا، آپ کے پاس زیادہ علم ہے یا سالم بن عبداللہ بن عمر کے پاس؟ انہوں نے کہا کہ یہ سالم کا گھر ہے۔ محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ ناپسند کیا کہ وہ کہیں کہ وہ زیادہ عالم ہے اور جھوٹ بولیں، اور اگر یہ کہیں کہ میں زیادہ عالم ہوں تو یہ اپنے نفس کی پاکی بیان کرنے کے مترادف ہوگا۔ اسے کیا پتہ چلا؟ بات بدل دی، جھوٹ نہیں بولا، یعنی ہر سوال کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا، یہ مطلب ہے اسے۔ غرض وہ اپنے آپ کی تعریف کرنا پسند نہ کرتے تھے اور نہ یہ پسند کرتے تھے کہ لوگ ان کی تعریف کریں۔ آج تو آپ دیکھیں کہ کسی کی اسپیچ سے پہلے 4-5 منٹ تک تعریفیں، باتیں، یہ ہیں، وہ ہیں، علامہ اور فلاں اور فلاں۔ ٹھیک ہے، سچ ہوتا ہے، مبالغہ نہیں کرنا چاہیے، اور خود کبھی اس چیز کی توقع نہیں کرنی چاہیے کہ کوئی ہماری تعریفیں کریں۔ اب آپ نے کیا سیکھا، آپ بتائیے کیا لینا ہے اس کے اندر سے؟ ٹھیک، خشیت لے کے آنی ہے، بالکل۔ اور خشیت پیدا ہوگی نا تو توازو خود ہی آ جائے گی۔ برتن جتنا بھرتا ہے نا وہ اتنا جھکتا ہے، گہرا ہو جاتا ہے، خالی کھڑا ہے نا وہ کھن کھن آتا ہے، لیکن بھرا ہوا گڑا ہوگا نا تو اس میں سے اتنی آوازیں نہیں آتی۔ اور تھی آپ ہی سے، یعنی جنت میں داخلہ اور جہنم سے نجات کو اپنا گول بنانا ہے۔ جی ادھر سے آپ، ہمارا بردباری، تحمل، ٹھہراؤ، سکون، اطمینان، ہر وقت اپنے آپ کو چیک کیا کریں، مجھے کس بات کی جلدی ہے، مجھے کیا گھبراہٹ ہے، میں اتنی جذباتی کیوں ہو رہی ہوں؟ آپ دیکھیں کہ جتنا آپ میں ٹھہراؤ آئے گا نا آپ اتنا جذب کریں گے۔ آپ تصور میں لائیں کوئی گھڑا، ادھر ہل رہا ہے، ادھر ہل رہا ہے، وہ جو تھوڑا اوپر پانی ہوتا ہے نا وہ گر جائے گا، برتن ہلتا ہے نا اوپر کا پانی گر جاتا ہے، اور اگر بالکل آخری سرے تک بھراؤ، چلے گھڑا چھوڑے گلاس دیکھ لیں، کوئی گلاس بھر کے لا رہا ہے آپ کے پاس، سیدھا آرام سے چل رہا ہے تو وہ پورا پانی لے گا، لیکن اگر کوئی گلاس لائے اور ابھی اس میں پانی میں جگہ ہے گلاس میں اور بھی پانی ڈالنے کی، لیکن اس کو یوں ہلائے تو جو نیچے کا پانی ہے نا وہ بھی باہر آئے گا۔ بالکل اپنے آپ کو تصور میں ایسا گلاس بنا لے جو ہلے ہی نہ، سیدھا اسٹریٹ، ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائیں، قطرہ بھی نہ گرے، پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر اور وسعت پیدا ہوگی۔ اور کوئی بات؟ جی آپ ادھر سے، آپ جی جی یہ مطلب آپ کو پوائنٹ اچھا لگا آپ میرے، بالکل یقین کریں آج کے دور میں ہم لوگ کیا کہتے ہیں، گناہ کرتے ہیں یہ کہہ کر کہ عزت بچانی ہے، عزت کا مسئلہ ہے، خاندان میں عزت، معاشرے میں عزت، سسرال میں عزت، حالانکہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جتنا کوئی تقوی والا، جتنا کوئی متقی ہوگا اتنا عزت والا ہوگا۔ اور کوئی نقطہ؟ جی،
دلوں کو عمل کے لیے حاصل ہے.
جی بے عمل دل ہو تو پرس وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر بے عمل ہو نا انسان تو اس علم سے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا, بلکہ وہ ایک اور ہی قسم کا بندے کے فخر کا ذریعہ بن جاتا ہے کہ اب تو علم ہی بہت لے لیا ہے, اور ایسے بندے کو علم مل جائے تو وہ نئے کپڑے کی طرح اکڑ جاتا ہے, اور ہی زیادہ اس میں اکڑ آنے لگتی ہے. اور کوئی چیز جو ابھی تک ڈسکس نہیں ہوئی؟ جی طالب علم کہیں خود کو, عالم نہ کہیں طالب علم کہیں. ہاں کوئی کہہ بھی دے نا آپ عالم, آپ کے لیے میں طالب علم ہوں, اور حقیقت ہے کہ جو طالب علم نہیں ہوتا نا وہ کبھی علم نہیں لے سکتا, کیونکہ پھر لے گا ہی نہیں آگے, وہ تو پہلے لے چکا. بھرے ہوئے برتن میں اور کیا ڈلے گا, جب آپ کہتے ہیں کہ میں نے پورا لے لیا ہے تو پھر آپ کو تو اور لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عمل میں پختگی لانے والا بنا دے. ایک ٹاپک اور کر لیں کہ بس کریں؟ کر لیتے ہاں انشاءاللہ. چلیے پیج 48, اہل علم اور صبر اور شکر. یہ بھی بہت اہم ٹاپک ہے. صبر شکر کے بغیر دنیا کا کوئی کام نہیں ہوتا, علم تو کہاں آئے گا. ابن ابھی دنیا رحمہ اللہ فرماتے ہیں, مجھے بعض علماء سے یہ بات پہنچی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک عالم کو چاہیے کہ جس طرح وہ دنیاوی نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے, اسی طرح جو شہوات دنیا اللہ تعالیٰ نے اسے سمیٹ لی ہیں, ان پر بھی اللہ تعالیٰ کی حمد کرے, کیوں کہ جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں اور کل ان کا حساب ہونا ہے, ان کی اس کے مقابلے میں کیا حیثیت ہو سکتی ہے جو اللہ نے اس کو دے رکھی ہیں اور اسے ان خواہشات میں مگن ہونے سے بچا لیا ہے جو اس کے دل کو مشغول رکھے اور اعضاء کو تھکا دینے والی ہیں. لہٰذا اپنے دل کے پرسکون ہونے اور خیالات کے مجتمع کیا ہوتا ہے؟ جمع ہونے, اکٹھا ہونے. خیالات کے مجتمع ہونے پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. مراد یہ ہے کہ جو چیزیں اللہ نے نہیں دیں ان پر اللہ کا شکر ادا کرے, کیونکہ اگر وہ اس کے پاس ہوتی تو اس کا دل ان میں اٹکا رہتا اور اتنی یکسوئی سے عبادت نہ کر پاتا جتنی یکسوئی سے اب عبادت کر رہا ہے. اس میں آپ نے وہ حضرت ایوب کا قول بھی سنا ہوگا نا, دنیا کی دولت بھی تھی, اولاد بھی تھی, اللہ نے سب دیا ہوا تھا, پھر ایک ایک کر کے سب لے بھی لیا, آزمائش تھی, تو کہا کرتے تھے کہ اللہ تو نے یہ سب کچھ لے کر مجھے اپنا اور قرب دے دیا. پہلے بھی رات کو جائے نماز پہ کھڑا ہوتا تھا, لیکن بیوی بچے گھر دنیا داری یہ تفکرات رہتے تھے, اب تو نے یہ سب لے کر مجھے خالی کر دیا. سوچیے ذرا آپ کتنے حسرتیں کرتے ہیں, میرے پاس یہ کیوں نہیں, پر اب یہ بھی تو سوچیے کہ اس کا حساب ہوگا. اگر آپ نے اس بات کو سمجھنا ہے نا تو آپ ایئرپورٹ کا منظر سامنے لائیں. ہم جتنا مرضی چیزوں کو پسند کریں, ایئرپورٹ پہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہوئے کیا دل کرتا ہے؟ سامان کم ہو, جتنا زیادہ ہے اتنا تو لے گا, اتنے کو اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لینا پڑے گا, اتنا کو اسکینر سے گزارنا پڑے گا, وزن دینا لینا پڑے گا نا, تو جن کے پاس ہے ہی تھوڑا. بس یہ دنیا کی حیثیت ہے, نعمتوں کو دنیا کی چیزوں کو اس نظر سے آج کے بعد دیکھے کہ جتنی زیادہ ملیں گی اتنا زیادہ ہمیں اس سے اس کا حساب دینا پڑے گا. صلہ بن نشیم رحمہ اللہ اپنے بیٹے کے ساتھ ایک جنگ میں تھے, اپنے بیٹے کے ساتھ ایک جنگ میں تھے, کہنے لگے ہیں بیٹا آگے بڑھ کر جنگ کر. استغفراللہ. آپ لوگ غور کریں ابھی جو ہم پڑھ رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان. سلہ بن نشیم اپنے بیٹے کے ساتھ ایک جنگ میں تھے، کہنے لگے اے بیٹا آگے بڑھ کر جنگ کر کہ میں تیری شہادت کا ثواب حاصل کروں۔ چنانچہ اس نے حملہ کیا اور شہید ہو گیا۔ پھر یہ خود آگے بڑھے اور شہید ہو گئے۔ عورتیں ان کی ماں معاذہ ادویہ کے پاس آئیں تو اس نے کہا اگر تم مجھے مبارک دینے کے لیے آئی ہو تو خوش آمدید، اور اگر کسی اور مقصد کے لیے آئی ہو تو واپس چلی جاؤ۔ آج ہمائیں کی طرح بیٹوں کو اس لیے جنگ میں بھیج رہی ہیں کہ شہید ہو۔ آج کہتے ہیں نہیں شہید نہ ہو جائیں اس لیے رہنے ہی دو، ویسے کر لے اچھے کام لیکن ان کا نقصان نہ ہو۔ اصل میں آج ایسی مائیں نہیں ہیں، اللہ ہمیں ایسی مائیں بنا دے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی بزرگی اور معرفت کا حق یہ ہے کہ تم اپنی تکلیف کی شکایت نہ کرو اور اپنی مصیبت کا تذکرہ نہ کرو۔ ذرا سا اس پہ غور کریں، ہمارا تو کلچر ہی یہ ہے کوئی حال پوچھ لے پھر جائے کدھر۔ سمجھتے ہیں یہ سننے والا ہے، حال پوچھنے والا ڈاکٹر ہے اور اس کو اپنا ایک ایک مرض بتانا ہے، نہیں بتائے کوئی پوچھ لے الحمدللہ کیا حال ہے، الحمدللہ ٹھیک ہے، الحمدللہ بیمار ہے، الحمدللہ، اگلا خود ہی شرمندہ ہو کے پیچھے ہو جائے گا۔ احنف نے کہا 40 سال سے میری ایک آنکھ کی بینائی جاتی رہی ہے، میں نے آج تک کسی سے تذکرہ نہیں کیا۔ یہ بھی تو لوگ ہی تھے نا، چھینک آ جائے واللہ ہی صرف نزلہ ہو جائے، ایک اپلیکیشن آئے گی ہم بیمار ہیں ہم نہیں آ سکتے۔ کبھی ہم اپنا اور اسلاف کا تقابل کریں نا تو سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ ایک آدمی نے امام احمد بن حنبل سے پوچھا اے ابو عبداللہ آپ کا کیا حال ہے؟ آپ نے کہا عافیت اور بھلائی سے ہوں۔ اس نے کہا کل رات آپ کو بخار تھا؟ انہوں نے فرمایا میں نے جب تم سے کہہ دیا کہ عافیت سے ہوں تو بس کافی ہے، تم مجھ سے وہ بات کیوں کہلوانا چاہتے ہو جس کا زبان پر لانا مجھے پسند نہیں۔ آج ہم مریض کے منہ سے سننا چاہتے ہیں کہ اس کو کتنی درد ہے، اس سے آپ کو مجھے عمل کی بات کیا مل رہی ہے؟ ایک تو خود اپنی دوسرے سے نہیں پوچھ کے بتانی، کوئی تکلیف ہے تو نہیں بتانی، اور دوسری بھی بات ہے پوچھنی بھی نہیں۔ ہم خال پوچھ پوچھ کے اگلے کو بیمار کر دیتے ہیں، بیمار لگ رہے ہیں، کمزور لگ رہے ہیں، بخار لگ رہا ہے، سردی لگ رہی ہے، اتنا ان چیزوں کو ڈسکس ہی نہیں کرنا چاہیے۔ جتنا زیادہ پوچھیں گے اگلے نے پھر اخیر کچھ نہ کچھ بول دینا، تو پھر آپ کیوں اگلے کا صبر آزماتے ہیں؟ عمر بن عبدالعزیز کا بیٹا عبدالملک فوت ہوا تو عمر نے اسے دفن کیا، اس پر مٹی ڈالی، پھر کھڑے ہو گئے، لوگوں نے آپ کو گھیر لیا۔ آپ نے کہا ہے میرے بیٹے اللہ تجھ پر رحمت کرے، تو اپنے باپ کے لیے بڑا نیک تھا، اور جب سے تو پیدا ہوا میں آج تک تجھ سے خوش رہا، اور اب اللہ کی قسم میں زیادہ خوش ہوں کہ تیرے مرنے کی وجہ سے اللہ سے اجر اور ثواب کی امید ہے۔ کیا بیٹے سے کوئی دشمنی تھی، تنگ آئے ہوئے تھے؟ ہم نے آج موت کو بھی ایک بہت بڑا صدمہ بنا لیا ہے، اس سے بڑا صدمہ یہ ہے کہ بچہ نماز نہیں پڑھتا۔ ہمارا کوئی رشتہ دار فوت ہوتا ہے ہم کتنا غم مناتے ہیں، چاہے دکھانے کے لیے، چاہے بتانے کے لیے، یا جتلانے کے لیے۔ آپ سوچئے یہ وہ لوگ تھے، اصل میں جب نظریں آخرت پہ لگ جاتی ہیں نا معیار بدل جاتے ہیں، ترجیحات بدل جاتی ہیں انسان کے ایسے وقتوں میں۔ پھر آپ دیکھیے کہ جب ایسے کام ہوتے ہیں نا انسان کے ساتھ تو پھر اس کو سمجھ آتی ہے ساری باتوں کی کہ میں سب سے اچھے حال میں ہوں۔ جتنا ایک انسان اللہ کا شکر کرے گا نا، یاد رکھیے اللہ اتنی شکر کی توفیق دے گا، اور جتنا واویلہ کرے گا، بے صبرہ پن دکھائے گا نا، اتنا اللہ بے صبرہ کر دے گا۔ حدیث میں آتا ہے جو صبر مانگتا ہے نا اللہ اس کو صبر دیتا ہے، اور اللہ سب کو سب نعمتیں دے دیتا ہے، صبر اپنے خاص بندوں کو دیتا ہے۔ تو کیا پتہ چلا، علم والے صبر والے ہوتے ہیں۔ شفیق بلخی کہتے ہیں جس نے اللہ کے سوا کسی کے سامنے مصیبت کی شکایت کی وہ اللہ کی عبادت میں کبھی حلاوت نہیں پائے گا۔ یہ ہے وجہ آج ہماری نمازوں میں مٹھاس کوئی نہیں، حلاوت سمجھتے ہیں نا، حلون مٹھاس، نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، سب کچھ ہے، مٹھاس نہیں ہے. وجہ یہ کہ رونا دوسروں کے آگے روتے ہیں. اب یہ بڑی پیاری مثال ہے، اس کو غور سے سنیے گا. اگر کوئی بادشاہ کسی فقیر سے کہے جب میں تجھے اس پتلی سی لکڑی سے ماروں گا تجھے ہر مار پر 1,000 دینار دوں گا، تو وہ فقیر چاہے گا کہ اس سے زیادہ مارے، یہ نہیں کہ مار سے اسے تکلیف نہیں ہوتی، لیکن چونکہ اس کے انجام کو جانتا ہے اس لیے خوش ہوتا ہے. یہی حال سلف کا تھا، جب وہ ثواب کو دیکھتے تو مصیبت ان پر آسان ہو جاتی. تصور میں آ رہا ہے، ایک اہل بصیرت کے سامنے کسی نے اپنی تنگ دستی کا ذکر کیا. اس نے کہا کیا تو پسند کرتا ہے کہ تو اندھا ہو اور تجھے 10,000 دینار مل جائیں؟ اس نے کہا نہیں. صاحب بصیرت نے کہا کیا تو پسند کرتا ہے کہ تیرے ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے ہوں یا تو دیوانہ ہو جائے اور ایسا ہونے پر تجھے 10,000 دینار مل جائے؟ اس نے کہا نہیں. انہوں نے کہا پھر تو اپنے مالک کا شکر کیوں نہیں کرتا کہ تیرے پاس ان اعضا کی صورت میں 1,000 دینار کے برابر مال ہے. ہم کتنے کروڑوں کے ہیں، ہم میں سے کوئی اپنے جسم کا ایک ٹکڑا کسی کو نہیں دے سکتا، ایک انگلی کاٹ کے نہیں دے سکتے، کہاں دوسری بات ہے. فضیل رضی اللہ عنہ نے کہا نعمت پر ہمیشہ شکر ادا کرو، کیونکہ کم ہی کوئی نعمت ہے جو کسی قوم سے چھیننے کے بعد اسے مل گئی ہو. کیا پتا چلا، نعمتیں ایک دفعہ چلی جائیں واپس نہیں آتی الا ماشاء اللہ. حضرت عمر نے کہا اللہ نے مجھے جس مصیبت میں بھی مبتلا کیا اس میں مجھ پر اللہ کی 4 نعمتیں دی. دیکھیں یہ کال آپ نے شیئر کرنا ہے، اس کال کو لکھ لیں، آپ اپنے ارد گرد کے 10-10 لوگوں سے شیئر کریں. یقین کریں آج ہمارا عمومی مسئلہ یہ ہے کہ ہم مصیبتوں میں سے نعمتیں نہیں ڈھونڈتے. کون سی نعمتیں؟ ایک یہ کہ وہ مصیبت دین میں نہیں ہے، یعنی شکر اللہ کا کہ دنیا کے معاملے میں مصیبت آئی، دین میں نہیں آئی، کیونکہ جب دین بگڑے گا تو کیا ہوگا، زیادہ مشکل ہوگی نا. پھر دوسری بات یہ ہے یہ کہ اس سے زیادہ نہیں ہوئی، مثلا سر میں درد ہے، بخار تو نہیں ہے، بخار ہے نا، نمونیا تو نہیں، اور نمونیا ہے کینسر تو نہیں. اب مجھے بتائیں کوئی بھی تکلیف رہے گی؟ تکلیف بالکل بھی نہیں رہے گی. تیسری، میں رضا بالقضا سے محروم نہیں ہوں، یعنی اللہ کی رضا پہ راضی ہوں، میری تقدیر میں جو بھی تکلیف تھی میں اس پہ راضی ہوں. اور چوتھی، مجھے اس پر ثواب کی امید ہے. بہت پیارا قول ہے. فکر سے مراد اللہ تعالیٰ کے متعلق سمجھ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور عذاب کی پہچان ہے، تاکہ دل میں خوف اور تقویٰ پیدا ہو. فکر سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے متعلق سمجھ اور اللہ کی رحمت اور عذاب کی پہچان، تاکہ دل میں خوف اور تقویٰ. تو پھر آپ دیکھیے فکر کیا ہوئی، خوف اور تقویٰ کے پیدا ہونے کا نام ہے. ایک آدمی نے سہل تستری سے کہا چور میرے گھر میں داخل ہوا اور سامان لے گیا. انہوں نے کہا اللہ کا شکر کرو، اگر شیطان تمہارے دل میں داخل ہوتا اور ایمان بگاڑ دیتا تو تم کیا کرتے؟ جس آدمی کو 100 کوڑے مارنے کا حق ہو وہ صرف 10 کوڑے مارے تو وہ شکریہ کا مستحق ہے. یعنی اللہ ہمیں بڑی مصیبت بھی دے سکتا تھا، تھوڑی دی اس نے. مطرف نے کہا اگر مجھے معافی ملے تو میں شکر کروں، تو مجھے یہ زیادہ محبوب ہے کہ میں مصیبت میں پڑوں اور صبر کروں. سمجھ آ رہی ہے؟ شکر سے زیادہ مل جاتا ہے کس بات پہ؟ اگر اللہ بندے کے گناہ معاف کر دے. معروف کرخی نے کہا جس کی تو اطاعت نہیں کرتا اس سے رحمت کی امید کرنا حماقت اور رسوائی ہے. کیا سمجھ آئی؟ کس کی اطاعت نہیں کرتے ہم؟ اللہ کی، پھر کہتے اللہ کی رحمت ہو. وہ تو واقعی الرحمن الرحیم ہے نا، کر بھی دیتا ہے. ثابت بنانی نے رحمہ اللہ نے کہا، عبداللہ بن مطرف رحمہ اللہ فوت ہو گئے تو ان کے باپ مطرف بڑے اچھے کپڑے پہن کر سر کو تیل لگا کر باہر نکلے. لوگ ناراض ہوئے اور کہا، غضب ہے عبداللہ فوت ہو جائے اور تم اس طرح کے کپڑے پہن کر اور تیل لگا کر باہر نکلو. انہوں نے کہا، کیا میں اس پر اپنی کمزوری ظاہر کروں، حالانکہ میرے رب نے مجھ سے تین چیزوں کا وعدہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم و رحمت و اولئک هم المهتدون. دیکھیں یہ لوگ ہوتے ہیں دکھ میں سے بھی سکھ چننے والے، وہ لوگ کہ جب انہیں مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں ہم بھی اللہ کے ہیں اور اس کے پاس جانے والے ہیں. یہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی نوازشیں اور رحمتیں ہیں، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں. یعنی باپ فوت ہوا ہے لیکن صبر کے بدلے میں تین خوبیاں بھی تو مل گئی ہیں نا. ہم کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے، ہائے لوگ باتیں کریں گے، ہائے لوگوں کے لیے جینے والے تو لوگوں سے ہی ڈریں گے. مطرف نے مزید کہا کہ دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں جس کے بدلے میں مجھے آخرت میں پانی کی ایک سراہی بھی مل جائے، تو میں نہ چاہوں گا کہ وہ دنیا میں مجھ سے لے لی جائے. کیا پتہ چلا کہ ایک انسان دنیا میں نقصان سہ لے، آخرت کا نقصان نہ ہونے دے. اب آپ بتائیے کیا سمجھ آیا؟ جی، یعنی اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا چاہیے. اور آپ نے کیا سیکھا؟ آپ یہ واقعی سیکھا یا پڑھا؟ ایک ہوتا ہے پڑھنا، ایک ہوتا ہے سیکھنا. ہر ایک چلے تین سیکنڈ تک کوئی نیت کرے، اس پورے سیشن میں سے اپنے لیے تین باتیں پک کریں، سوچ لیں آپ. تین سیکنڈ ہو گئے. جی کیا پک کیا آپ نے؟ جی آپ یعنی دینی موت سے زیادہ جسمانی موت کا غم ہے. جی آپ نے شاید سب اپنے لیے کیا عمل کی بات لی ہے؟ جی ہمارا آپ نے کیا نیت کی ہے؟ یعنی آج ہم سب کو اس کو پڑھ کر یہ سیکھنا چاہیے، اپنی حالت دوسروں سے نہیں ظاہر کرنی. کوئی دس دفعہ بھی پوچھے تو الحمدللہ ہی بولے. ٹھیک ہے جی. ممتاز جی آپ نے کیا اپنے لیے عمل لیا ہے؟ یعنی ہر مصیبت کے بعد ہمیں اجر بھی تو ملتا ہے نا. جی ادھر سے آپ نے کیا سیکھا؟ صبر اور شکر انشاءاللہ. اور پیچھے سے جی آپ. الحمدللہ گڈ. جی آپ نے کیا سیکھا؟ شکوا نہیں کرنا. آپ کو پتہ ہے صبر جمیل کس کو کہتے ہیں؟ الصبر لا شکوۃ فیہا، یہ ہے فصبر جمیل. تو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے صبر، شکر، بردباری، تحمل، خشیت عطا فرمائے. آج اتنا ہی کافی ہے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.